عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، صدق اللہ العظیم. قابل احترام دوستو، بزرگو، اس دنیا میں ہر انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کا بندہ بن کر رہے، اللہ تعالیٰ کے دین کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اپنی زندگی میں لے. مردوں سے بھی اللہ کی طرف سے یہ مطالبہ ہے، عورتوں کی طرف سے بھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عورتوں سے بھی مطالبہ ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اللہ کی طرف سے دونوں سے مطالبہ ہے کہ اللہ کے دین کو تم اپنی زندگی میں لو. اللہ تعالیٰ کے احکامات کو زندگی میں لینے کے لیے ایک راستہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو سوچنا ہے، اور ایک راستہ اللہ کی قدرت کو سوچنا ہے کہ اگر میں اللہ کے دین پر، اللہ کے حکم پر اگر نہیں چلوں تو اللہ کی قدرت کتنی بڑی ہے، اس کی پکڑ کتنی بڑی، اس کی طاقت کتنی بڑی، اس کا قہر، اس کا غضب کتنا بڑا. اور ایک راستہ سب سے آسان اور سب سے زیادہ جو قرآن پاک میں بتایا گیا، وہ اللہ کے احسانات کو اور اس کے انعامات کو بتایا گیا، تاکہ بندہ اور اللہ کے بندیاں اس چیز کو سوچ کر اللہ کے دین کو اپنی زندگی میں لیں. آج جو سورہ نساء جو پڑھی گئی تراویح میں، اس میں زیادہ تر اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر جو احسانات کیے ہیں اس کو بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے اٹھائے جانے کے بعد تقریباً 600 سال دنیا پر ایسے حالات آئے کہ ہر طرح کا بگاڑ دنیا کے اندر تھا. عقیدے بگڑے ہوئے، عبادتیں بگڑی ہوئی، معاشرت بگڑے ہوئے، ہر چیز بے حیائی، ظلم، زیادتی انتہا درجے تک پہنچی ہوئی تھی. اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کائنات پر ایک بڑی رحمت کی چادر پھیلائی، اور وہ ایک رحمت کا ایک بہت بڑا اثر عورتوں کے طبقے پر ہوا. سورہ نساء میں اللہ تعالی نے وہی زیادہ تر عورتوں سے خطاب ہوا ہے کہ دیکھو ہم نے تم پر یہ احسان کیا، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، میراث کا حق ادا نہیں کرتے تھے، نکاح ہوتا تو مہر ادا نہیں کرتے، اور نکاح ہوتا، شوہر کا انتقال ہوتا تو شوہر کے ساتھ ہی اس کو زندہ جلا دیتے، یا اس کو جو ہے معلقہ چھوڑ دیتے اس کو اسی حال پر. یہ عورتوں کے ساتھ یہ زیادتی ہوا کرتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے رحمت والے تعلیمات اللہ نے عورتوں کو دیے، اور ایسی عزت، ایسا مقام اللہ نے ان عورتوں کو دیا کہ ہم سوچ نہیں سکتے. یہ اگر عورت ایک سوچے گی تو اللہ کے دین کو اپنی زندگی میں لے گی، نماز لے گی، اللہ کے ذکر کو لے گی، قرآن کی تلاوت کو لے گی، اور اپنی زندگی میں اسلامی معاشرے کو لے گی کہ میں، مجھ پر پہلے کیا ہوا کرتا تھا اور یہ اسلام کے ذریعے سے مجھ پر کتنا بڑا احسان ہوا. امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں. ایک روایت انہوں نے اپنی صحیح میں نقل فرمائی، ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری اپنی زندگی کا ایک واقعہ مجھے بہت یاد آتا ہے تو میں روتا ہوں. جاہلیت کے زمانے کا واقعہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو کیا واقعہ ہے؟ کہنے لگے کہ میں میرے سامنے سفر درپیش تھا اور سفر ایک دو سینٹ دس سال کے لیے میں سفر کے لیے نکلا، جب میں گھر سے نکلا تو میری بیوی حاملہ تھی، میں نے اس کو نصیحت کی اور یہ وصیت کی کہ اگر لڑکا پیدا ہو جائے تو اس کا اچھا نام رکھنا اور اس کی اچھی تربیت کرنا، اور اگر لڑکی پیدا ہو جائے تو میرے آنے کا انتظار نہ کرنا، اس کو زندہ دفن کر دینا۔ چنانچہ ماں ماں ہوتی ہے، عرب معاشرے کے اندر یہ بات تھی، اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ بلا آج امت کے اندر بھی ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب کسی کے ہاں لڑکی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی تو مارے شرم کے ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا اور وہ اپنے چہرے کو چھپائے پھرتے تھے، خوشی سے اظہار بھی نہیں کرتے۔ آج بھی دیکھیں عجیب رواج ہے کہ لڑکیاں جب گھروں میں پیدا ہوتے ہیں تو ایک بہت بڑا طبقہ اتنی خوشی کا اظہار نہیں کرتا جتنی خوشی لڑکے کی پیدائش پر، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک ترتیب بتائی، آسمان اور زمین اور اس کے درمیان کی بادشاہت صرف اللہ کے لیے ہے۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور ویجعل من یشاء عقیما، جس کے لیے چاہے اللہ لڑکیاں دے، جس کے لیے چاہے اللہ لڑکے دے، اور جس کو چاہے بانج بنا دے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں اللہ کی اس آیت میں ترتیب دیکھیں، سب سے پہلے اللہ نے لڑکیوں کا ذکر فرمایا، مفسرین فرماتے ہیں لڑکیاں اللہ کی طرف سے رحمت لے کر آتی ہیں، اور جب کسی گھر میں لڑکی پیدا ہوتی ہے اللہ کی طرف سے فرشتہ اللہ کا سلام اس گھر والوں کو سناتا ہے، اور اس معاشرے کے اندر جس معاشرے میں لڑکی کے پیدا ہونے پر شرم کیا جاتا تھا، اللہ کا نظام دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لڑکیاں عطا فرمائیں۔ آپ اس معاشرے میں ڈنکے کی چوٹ پر کہنے لگے میں لڑکیوں کا باپ ہوں، من عالا جاریتین حتی تبلغا، کوئی دو لڑکیوں کی پرورش کرے یہاں تک کہ وہ بڑے ہو جائیں اور صحیح جگہ ان کا رشتہ طے کرا دے، قیامت کے دن میں اور وہ اس طرح آئیں گے، آپ نے اپنی دو انگلیوں کا اشارہ کر کے بتایا۔ اور خود آپ کا عمل کیا تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ انداز گفتگو میں، اٹھنے بیٹھنے میں، چلنے پھرنے میں میں نے فاطمہ سے زیادہ کسی کو مشابہ نہیں دیکھا، اتنی مشابہ تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور آپ اتنی محبت فرمایا کرتے تھے کہ جب فاطمہ گھر میں آتی تو آپ محبت میں کھڑے ہوتے اور ان کا استقبال کرتے اور ان کی پیشانی کو بوسا دیتے۔ یہی معمول حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے گھر تشریف لے جاتے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے استقبال میں کھڑی ہو جاتی، کہ آپ نے لڑکیوں کے ساتھ محبت کا یہ اظہار فرمایا۔ 31 سالہ آپ کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ حبار ابن اسود کے نیزے سے شہید ہو گئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا قبر کھودو اپنی بیٹی کے لیے، قبر صحابہ نے قبر کھودی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اتنے میں فرمایا قبر تیار ہو گئی، آپ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے دست مبارک میں لے کر قبر میں اتارا، چہرے انور بدل گیا، دیکھنے والے نے دیکھ لیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار، جب تجہیز و تدفین سب ہو گئی تو پوچھنے والے نے پوچھا اللہ جزائے خیر دے اس صحابی کو کہ انہوں نے یہ بات ہم تک پہنچائی، کہنے لگے جب آپ نے اپنی بیٹی کو قبر میں اتارا تو آپ کے چہرے پہ ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں نے اپنی بیٹی کو قبر میں رکھا تو مجھے قبر کی وہ مشقت وہ تکلیف یاد آ گئی کہ قبر ہر آنے والے کا اکرام یہ کرتی ہے کہ اس کو بھیجتی ہے، میں نے اللہ سے دعا کی اے اللہ میری بیٹی زخموں کی تاب نہ لا کر تیرے راستے میں شہید ہو کر آئی ہے، اس پر سے یہ آزمائش اٹھا لے، اللہ کی طرف سے یہ آزمائش اٹھا لی گئی تو میرے چہرے پہ خوشی کے آثار ہو گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی نمونہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، کیوں؟ اس لیے کہ نبوت کا جو مزاج ہے، وہ کمزوروں کو بلند کر قوت اور انہیں اونچا مقام دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لا رہے تھے، مدینہ کی ایک خاتون فوراً دوڑتی ہوئی آئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر صحابہ اکرام نے اقامت کہنی شروع کر دی. جماعت کھڑی ہے، ایک عورت بڑے برسر عام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روک کر بات کر رہی ہے اور آپ سے سوال جواب کر رہی تھی. سوال جواب کرتے کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان سے اس کا جواب دیا، اور جواب دینے کے بعد آپ نے اس عورت نے کہا کہ اگر مجھے کوئی مسئلہ پیش آئے تو میں آپ کے پاس آؤں، آپ کو نہ پاؤں تو میں کس سے بات کروں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم یہاں پر آؤ کسی مسئلے کو لے کر، مجھے نہ پاؤ تو ابو بکر سے بات کرنا. حضرات محدثین فرماتے ہیں اس حدیث میں اشارہ ہے کہ میرے بعد خلافت ابو بکر میں آئے گی. بہت سی حدیثیں ہیں، ایک تو صاف حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مرو ابا بکر ان یصلی بالناس، 11 دن آپ بیمار رہے، مغرب کی نماز آپ نے آخری نماز پڑھائی، اس کے بعد آپ پیر کے دن آپ دنیا سے رخصت ہوئے، اس وقت کوئی نماز آپ نے نہیں پڑھائی. اس موقع پر آپ نے فرمایا ابو بکر کو حکم دو کہ وہ مصلے پر آ کے امامت کریں. یہ صاف حدیث. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب اس کو سن لیا کہ میرے والد سے کہا جا رہا ہے کہ وہ مصلے پہ کھڑے ہو جائے، تو وہ اور حضرت حفصہ دونوں آپس میں باتیں کرنے لگی، کہنے لگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کہا جائے کہ میرے والد بڑے رقیق القلب ہیں، نرم دل ہیں، یہ اتنی بڑی ذمہ داری کو برداشت کر نہیں پاتے، عمر اگر اس ذمہ داری کو سنبھال لیں تو بہت اچھا ہے. دونوں مشورہ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر میرے باپ بڑے نرم دل، بڑے رقیق القلب ہیں، یہ ذمہ داری اگر عمر کو مل جائے تو بہت اچھا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امامت ابو بکر کریں گے. دوسری مرتبہ درخواست کی تو فرمایا امامت ابو بکر کریں گے. تیسری مرتبہ درخواست کی تو فرمایا امامت ابو بکر کریں گے. پھر چوتھی مرتبہ کے کہنے پہ کہنے لگے، انتن صواحب یوسف، کہ عائشہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم دونوں کی مثال یوسف علیہ السلام پر جو عورتیں الزام لگائی تھی ان کی طرح تمہاری مثال ہے، ظاہر میں کچھ اندر کچھ. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پر جو عورتیں الزام لگائی تھیں اور زلیخا سے کہنے لگی کہ تم اس غلام سے عشق لڑاتی ہو، آزاد مالدار کتنے کمیونٹی میں ایسے ہیں ان کو چھوڑ کر ایک، حالانکہ اصل میں وہ عورتیں یہ چاہتی تھیں کہ کسی طرح یہ زلیخا یوسف کا پیچھا چھوڑے، ہم ان کا پیچھا کریں، ظاہر کچھ اور باطن کچھ اور. واقعہ ایک بات عرض ذہن میں آ گیا، اصل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لحاظ فرمایا کرتے تھے عورتوں کا، زبانی طور پہ، عملی طور پہ، اور یہ بات صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں، حضرات صحابہ اکرام کے پاس. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ کھڑے ہو کے کہنے لگے، عورتیں زیادہ مہر کا مطالبہ مت کریں، زیادہ مہر کا مطالبہ مت کریں. ایک بڑھیا کھڑے ہو کر کہنے لگی، عمر تم ہوتے کون ہو مہر کا کم مطالبہ کر کی درخواست کرنے والے، جبکہ قرآن میں اللہ نے کہا احداہن قنطارن، اگر عورت قنطار خزانہ بھی اگر مہر میں مانگے تم اس کو دے دو. تو حضرت عمر کیا کہتے ہوئے اترے، مدینے کی ایک ایک عورت عمر سے زیادہ سمجھدار اور فقیہ ہے. تو واقعہ عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ صحابی اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ جب میں 10 سال کے بعد سفر سے واپس آیا تو گھر میں جب آیا تو میری بیوی کے ساتھ ایک 10 سال کی بچی تھی، اس نے بڑی میری خدمت کی، میرے لیے دسترخوان بچھایا، کھانا رکھا، پانی رکھا، ہاتھ دھلائے اور گرم گرم پانی سے میرے پیر اس نے دھلائے۔ میں دیکھ کر اس کی خدمت سے اتنا متاثر ہوا کہ میرے دل میں خیال آیا کتنی بہترین بچی ہے اور کتنی خوبصورت ہے، اس کے ماں باپ کتنے خوش نصیب ہیں۔ میں نے اپنی بیوی سے جب بات کی، بیوی نے جب یہ محسوس کیا کہ اس بچی کی محبت میرے دل میں آ گئی تو اس نے اس راز کو فاش کیا۔ وہ کہنے لگی یہ اصل میں آپ کی بیٹی ہے۔ جیسے ہی مجھے سننا تھا میرے اندر غصے کی لہر پیدا ہو گئی۔ میں انتظار کرتا رہا کہ کب میں اس کو لے جاؤں اور اس کو زندہ دفن کروں۔ میں نے پلان بنایا اور ایک مرتبہ اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو تیار کرو، اس کو تفریح کے لیے لے جا رہا ہوں۔ اس کو تفریح کے لیے لے جانے کے لیے جب اس کو تیار کرایا گیا تو باپ بیٹی دونوں جنگل میں چلے اور ایک جگہ اتر کر باپ جو ہے گڑا کھودنے لگا۔ بیٹی پریشان، ابا جان یہ کیا کر رہے ہیں گرمی میں، آپ اتنی محنت اتنی تکلیف کیوں کر رہے ہیں؟ بار بار اپنی بیٹی کو میں دھتکار رہا تھا، یہاں تک کہ جب کھڈا تیار ہو گیا میں نے اپنی بچی کو اٹھا کر اس کے اندر ڈال دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کو سن کر رونے لگے، کھڑے ہو گئے، چلے جاؤ میرے پاس سے، تم میں اس وقت کچھ نہیں کہنا چاہتا تم سے۔ پھر اتنے میں جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور آ کر کہنے لگے اس آدمی سے کہہ دو اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام اتنی بڑی دولت ہے کہ پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اندازہ لگائیں کہ 10 سال کی بچی کو ایک شخص اپنے ہاتھوں سے زمین میں دفن کر دے اور وہ بچی پکارتی رہے، اتنا بڑا گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کلمے کی بنیاد پہ معاف فرما دیتے۔ تو ایسی فضا بنی ہوئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ کر مقام دے رہے ہیں کہ بیٹی کی اگر کوئی صحیح پرورش کر دے اللہ تبارک و تعالی جنت میں مجھے اس مجھے اس طرح رکھیں گے، اور اگر وہی بیٹی بڑی ہو کر جوان ہو کر جب کسی کے نکاح میں آئے اور جب وہ بیوی بنے، مردوں سے کہا جا رہا ہے وعاشروہن بالمعروف وعاشروہن بالمعروف، ان عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، احسان کا معاملہ کرو، اگر ان کے اندر کوئی کمی کوئی خرابی تمہیں نظر آ رہی ہے اللہ قرآن میں سفارش کر رہا ہے وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، ان عورتوں میں اللہ بہت بڑا خیر رکھا ہے، بہت بڑا خیر۔ وہ خیر کیا ہے ہم سوچ نہیں سکتے، ان کی کوکھ سے ان کی نسل میں پیدا ہونے والی اولاد کیسی خیریں وجود میں لے کر آتی ہیں۔ حفاظ، علماء، دین کے داعی اور دین کی محنت کرنے والے پیدا ہوں گے ہم سوچ نہیں سکتے۔ لہذا ان کی کمی کوتاہیوں کو درگزر کر دو اور ان کی خوبیوں کو دیکھو۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ یتیم پیدا ہوئے، سورہ نساء کی ابتدائی آیتوں میں یتیم کے حقوق بھی بیان کیے گئے۔ یتیم کہتے ہیں اس شخص کو کہ نابالغ، کوئی کسی کا بچہ چھوٹا ہے ابھی بالغ نہیں ہوا، اس کے باپ کا انتقال ہو جائے اس کو یتیم کہا جاتا ہے، ماں کا انتقال ہو اس کو یتیم نہیں کہتے، اس کو عربی میں لطیم کہتے ہیں، لطم کے معنی توانچے کے ہیں، عربی میں لطم کے معنی۔ کسی بچے کے ماں کا انتقال ہو جائے، باپ موجود ہو، عام طور پہ معاشرے میں اس کو تمانچہ ہی مارا جاتا ہے۔ اگر وہ باپ شادی کر کے سوتیلی ماں لائے، وہ سوتیلی ماں اس کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے؟ اسی لیے اس کو لطیم کہا جاتا ہے، اور جس بچے کا باپ کا انتقال ہو جائے اس کو یتیم کہا جاتا ہے۔ اس کے بھی حقوق بیان کیے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جو یتیم کی کفالت کرے گا، یتیم کو اپنی ذمہ داری میں لے گا، قیامت کے دن وہ میرے ساتھ کس طرح آئے گا، آپ نے اشارہ کر کے بتایا۔ تو سارے حقوق بتائے جا رہے ہیں کہ اگر یہی عورت بیوی بن کر آئے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم اس عورت کے اندر بہت بڑا خیر۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ یتیم بن کر بہت سے بچے پیدا ہوئے، لیکن ان ماؤں کی تربیت، ان ماؤں کی توجہ۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے، بچپن میں ہی ان کی بینائی چلی گئی، اندازہ لگائیں بچپن میں ہی ان کی بینائی چلی گئی۔ اب ماں اللہ سے تعلق قائم کر کے اور اس کی دعائیں، ایسی دعائیں اللہ سے مانگنے لگی کہ بچپن میں ہی اللہ سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنے بیٹے کی بینائی کو واپس لے کر آئیں۔ کیسی ماں کی دعائیں ہوتی ہیں ہم سوچ نہیں سکتے دوستو۔ یہ وہ دروازے ہیں جب بند ہو جاتے ہیں پھر اس کی قدر ہمیں بعد میں پتہ چلتی۔ ہم اپنے جسم کی چمڑیاں نکال کر بھی اپنے ماں باپ کے پیروں کی جوتیاں بنا دیں تب بھی ان کا حق ادا نہیں کر سکتے. یہی وجہ تھی کہ وہ خاتون جس نے اپنے پیٹ سے اس بچی کو جنم دیا تھا اپنے شوہر کی بات کو نہیں مانی. اب سوچیں کہ جو عورت اپنے بچے کو اپنی بچی کو جنم دے وہ اپنے ہاتھ سے کبھی زندہ درگور کر سکتی؟ لیکن یہی بیوی یہی عورت جب بیوی بنتی ہے اللہ شوہروں سے کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ احسان کا اس کے ساتھ بہتری کا معاملہ کرو. فعسا ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا. اب یہی عورت جب ماں بنے اللہ اکبر. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ اپنی صحیح میں نقل کیا. جریج ایک بہت بڑے بنی اسرائیل کے اللہ والے عبادت گزار، ان کی عبادت بڑی مشہور، عبادت خانہ تھا، ہمیشہ عبادت کیا کرتے تھے. روایت میں آتا ہے کہ نماز میں کھڑے ہیں، عبادت میں ہیں، ماں نے آواز دی جریج، جواب نہیں دیا. سوچ میں پڑ گئے میں کیا کروں، نماز توڑوں یا ماں کیا کروں، نماز پڑھوں یا ماں کی پکار کا جواب دوں. پھر دوسرے دن یہی کیفیت کہ عبادت میں ہے، ماں نے پکارا جواب نہیں دے. تیسرے دن جو یہی نماز میں کھڑے ہیں، ماں نے پکارا جواب نہیں دیے، ماں کسی ضرورت سے پکار رہی تھی. روایت میں آتا ہے اس موقع پر ماں کی زبان سے بد دعا کے کلمات نکل گئے. وہ بد دعا کے جو کلمات تھے وہ قبول ہو گئے. ہوا یہ کہ جریج اپنے عبادت خانے میں عبادت کر رہے ہیں. اب اللہ کا نظام دیکھیں، اس بد دعا کا یہ اثر کہ ایک عورت عبادت خانے کے باہر آ کے بیٹھ گئی چھوٹے سے بچے کو لے کر، اور لوگوں سے کہنے لگی یہ جریج کا بچہ ہے. لوگ کہنے لگے ان کا تو نکاح بھی نہیں ہوا، کہاں سے تمہیں؟ کہہ رہے نہیں یہ ان کا بچہ ہے. اب لوگ تحقیق کیے بغیر ان کی ایسی پٹائی کی، ایسا مارا انہیں کہ لوگ حضرت خود پریشان ہو گئے کہ مجھے مار کیوں رہے ہو. کہنے لگے یہ تمہارا بچہ ہے. کہنے لگے کیسی بات کر رہے ہو، مجھے لے چلو. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کر کے یہ عنوان قائم کیا، بہت سے کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ لوگ جنہوں نے بچپن میں کلام کیا تھا اس میں سے یہ بھی ایک ہے. جیسے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بچپن میں انہوں نے کلام کیا، بچپن میں کلام کیا. حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بچپن میں کلام کیا. بچپن میں سب سے پہلے ان کی زبان سے اللہ اکبر نکلا تھا، اور اس بات کو ثابت کیا کہ سب سے پہلا کلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن میں اللہ اکبر نکلا، اور آخر میں اللہم الرفیق الاعلی، اے اللہ میں رفیق اعلی سے ملنا چاہتا ہوں. یہ سب سے آخری جملہ تھا آپ کی زبان سے. حضرات محدثین یہاں یہ بات نقل کرتے ہیں آخری وقت اگر کسی کا انتقال ہو، زبان سے کلمہ بھی نہ پڑے، توحید سے متعلق کوئی بھی جملہ کہہ دے، اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے زبان سے یہی کلمہ تھا اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی، اے اللہ میں رفیق اعلی سے ملنا چاہتا ہوں. کون ہے رفیق اعلیٰ؟ میرے جو دوست انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، جس حال میں ان کا انتقال ہوا، نبیوں کا انتقال کس حال میں ہوا؟ ایمان کے ساتھ. اس حال میں تجھ سے ملنا چاہتا. تو بہرکیف وہ، اب لوگوں نے پوچھا کیوں، انہوں نے پوچھا مجھے کیوں مار رہے ہو؟ کہنے لگے کہ تمہارا بچہ ہے. کہنے لگے بالکل نہیں ہے، دو رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دو. دو رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے دعا کی اور سیدھے گئے اور جا کر اس بچے کے پیٹ پہ انگلی مار کے کہنے لگے من ابو کا، تیرا باپ کون ہے بتا. تو بچہ بالکل دودھ پیتا بچہ، اس کی زبان سے نکلا فلان الراعی، جنگل میں فلان جو چروا ہے وہ اصل میں میرا باپ ہے. لوگ پریشان ہو گئے، بعد میں اس عورت کو ان لوگوں نے سزا دی اور حضرت سے کہنے لگے ہم نے آپ کو بہت مارا، معاف فرمائیں، آپ کا جو عبادت خانہ تھا اس کو ڈھا دیا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ سونے کا بنا دیں. کہنے لگے جریج مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، مٹی کا ہی بنا دو، اصل میں یہ بات جو ہوئی ہے یہ میری ماں کی بد دعا ہے. حضرات محدثین یہاں پر ایک سوال قائم کرتے ہیں، جریج نماز میں تھے پھر بھی بد دعا کیوں قبول ہوئی؟ جواب یہ دیا کہ جریج جو نماز میں تھے وہ نفل عبادت میں تھے. نفل عبادت پر والدین کا تقاضا مقدم ہے. صرف فرض نماز ایک ایسی نماز ہے جس کی اجازت ہے کہ نماز میں رہتے ہوئے ہاں اس وقت اللہ کا حق سب سے بڑھ کر ہے. اس کے علاوہ جتنے مباح کام ہیں جتنے نفلی کام ہیں اس موقع پر یہ ضروری ہے کہ ماں باپ کے تقاضے کو مقدم رکھیں. چنانچہ انہوں نے ماں باپ ماں کی آواز پر لبیک نہیں کہا, نفل نماز کو اور نفل عبادت کو مقدم کیا, وہ بد دعا ان کے حق میں قبول ہو گئی. اسی لیے دوستو اسلام نے ہر موقع پر کمزوروں کا سہارا دیا, خاص طور پہ عورتیں, بیٹی بنے, بیوی بنے, ماں بنے. حتیٰ کہ فقہا نے مسئلہ لکھا ہے, ماں افضل ہے یا باپ افضل ہے؟ جواب یہ لکھا, خدمت کے اعتبار سے ماں افضل ہے, تعظیم کے اعتبار سے باپ افضل ہے. عزت اور عظمت سب سے زیادہ باپ کی ہونی چاہیے اور خدمت کے اعتبار سے سب سے زیادہ ماں. وجہ اس کی یہ ہے کہ ماں تین تکلیفیں برداشت کرتی ہے. حملته امه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. ایک حمل کی تکلیف, ایک وضع حمل کی تکلیف, اور تیسرا دودھ پلانے کی مشقت. اسی لیے حدیث میں فرمایا تین مرتبہ حق ماں کا ہے, چوتھی مرتبہ فرمایا باپ کا حق ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل کر کے ایک ٹاپک باندھی, من استجاب, جو شخص یہ چاہے کہ اس کی دعا قبول ہو, فقد بر امہ, وہ اپنے ماں کا فرما بردار بن جائے, اللہ اس کی دعاؤں میں قبولیت ڈال دیں گے. سوچیں کتنا بڑا مقام اللہ نے ماؤں کو دیا ہے. تو آج خاص طور پہ جو ہمیں پڑھا گیا وہ مطالبہ ہے خاص طور پہ عورتوں سے کہ اللہ نے انہیں عزت دی, ایک مقام دیا, اور وہ احسان کر کے مطالبہ کیا نماز کا, مطالبہ کیا دین پر چلنے کا, مطالبہ کیا اللہ کے دین کو اپنی زندگی میں لانے کا. عورتیں اگر اس چیز کو سوچیں اللہ کا دین ہر شعبے میں وہ اپنی زندگی میں لے سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ تیرے دین کو اپنی زندگی میں لینے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہم سے جتنی کمی کوتاہیاں ہو رہی ہیں اللہ معاف فرما دے. اے اللہ درگزر فرما دے. تیرے احسانات اور انعامات کا استحضار نصیب فرما. ناقدری سے ناشکری سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے دلوں کو تیری طرف مائل فرما. اے اللہ اپنا قرب اپنا تعلق نصیب فرما. یا الہ العالمین ہمارے پریشانیوں کو دور فرما, ہمارے مسائل کو عافیت کے ساتھ حل فرما, ہر قسم کی الجھنوں کو دور فرما, امت کے بیماروں کو صحت نصیب فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, حلال پاکیزہ عزت کی روزیاں نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم, برحمتک یا ارحم الراحمین.